بہت سے لوگ مستحب پہ زور دیتے ہیں اور فرائض و واجبات سے بے خبر رہتے ہیں. یعنی فرائض و واجبات کا اہتمام ویسا نہیں کیسا بھی نہیں, اور مستحب پہ اتنا زور ہوتا ہے. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف. جیسے محرم و شب برات کا روزہ تو ہے, فجر کی نماز نہیں ہے روزانہ, تو بتائیے یہ روزہ کافی ہو جائے گا؟ یہ سمجھتے ہیں سال بھر کے صغائر معاف ہو جائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے. فجر کی نماز روزانہ چھوڑنا صغیرہ نہیں, کبیرہ گناہ ہے. ایک نماز کا جان کر چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو یہ تو ہے ہی ہے. اب ایک نئے حالات سامنے آتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے, جس سے پتہ چلتا رہتا ہے گھریلو تعلقات ہیں. اب اسی محرم کی بات ہے, وہ صاحب آئے اور اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم عجیب ہو. بیوی سے کہہ رہے ہیں کم از کم دودھ منگوا لیتی, اب دودھ بھی ختم ہو گیا. دودھ والے ہمارے دوست ہیں, اتنا دودھ بکتا ہے کہ اتنے مصروف ہیں سارا دودھ ختم. یہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت والے ہیں جو پوری تندہی سے شربت تقسیم کر رہے ہیں. ان کو کیا ہے؟ ان کو پتہ نہیں کہ حالات کیا ہیں. یہ شربت تقسیم کرنا کوئی ثواب ہے؟ لیکن آپ پوچھیں دودھ والوں سے کہ دودھ ان کے پاس کم پڑ گیا اور لینے والے اب بھی موجود ہیں, شام کو دودھ نہیں ملا. بڑے بےچارے افسوس کر رہے ہیں کہ کم از کم پہلے دودھ لے لیتی تو شربت بنا کے ہی تقسیم کر دیتے. اور ان کی اہلیہ خود بتاتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں کہ جمعہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں اور نمازیں تو روزہ, تو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے پورے, اور عام نمازیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. شربت تقسیم کرنے کی اتنی فکر ہے ان کو. یہ بتا رہا ہوں کہ جہالت بھی کتنی بری بلا ہے. جہالت بھی, آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا, اس سے میں اللہ کا پیارا بن جاؤں گا. یہ دھوکا ہے نفس و شیطان کا اور کچھ بھی نہیں. اگر سب کچھ کر, جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, قریب آ جاؤ بیٹا, جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اگر ایسا کریں سمجھ میں آتا ہے کوئی مستحب عمل ہے. چلو بھائی سمجھ, اگر مستحب ہو جیسے محرم کا روزہ ہے, اس میں تو مستحب کا بھی کوئی حکم نہیں ہے. ایک بھیڑ چال ہے, سب تقسیم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بس کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا کوئی تعلق شریعت و سنت سے نہیں ہے, حلیم پکانا یا شربت تقسیم کرنا. اس کو ایسا سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے, جیسے ایک دن منا لینے کو, ربیع الاول کا ایک دن, وہ ان دنوں میں وہ ہو رہا تھا, میلاد وغیرہ ہوتے ہیں. میلاد سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ میلاد میں کیا ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا ہے, آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے. لیکن وہ کوئی خاص دن مقرر کرنا یا کھڑے ہونے کو ضروری سمجھنا, اس میں ہمارے اکابر کو اختلاف ہے. باقی میلاد جس کا مطلب کیا ہے, مولود شریف, نبی علیہ السلام کے ولادت شریفہ کو بیان کرنا احسن طریقے سے. الحمدللہ ہمارے اکابر بھی کرتے ہیں, حکیم الامت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ بھی اس کو بیان کیا. لیکن یہ بھی فرمایا جہاں آپ کی ولادت شریفہ کو بیان کیا جائے وہاں آپ کے مجاہدات کو بھی بیان کیا جائے کہ دین پر چلنے میں آپ کو کیا کیا مجاہدات پیش آئے. آپ نے 26-27 مرتبہ نکل کے جہاد کیا, اس کو کوئی بیان نہیں کرتا, صرف آپ کی ولادت شریفہ کو بیان کیا جاتا. بیان کریں تو پورا کریں کہ کس طرح نبی علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں اور کس طرح دین پھیلایا, کتنی مشقت سے, تاکہ چلے. لیکن کیونکہ لوگوں کو عمل کی طرف لانا مقصد نہیں ہے, صرف کھانا مقصد ہے. اس کے بعد کچھ بتاشا تقسیم ہوتا تھا پہلے, اب جلیبی یا مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, بڑوں کو دو دو اور چھوٹوں کو ایک ایک ملتا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے. کوئی اس میں شاید ہی حرف غلط, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, 1:30 بج رہا تھا, نیند نہیں آ رہی تھی, کیونکہ سننا پڑے گا. یہی باطل کا طریقہ ہے کہ باطل مسلط کرتا ہے اور حق اس سے بے نیاز ہوتا ہے. آپ جا کے سنیے, اپنی گلی میں ہماری آواز آئے تو ہمیں آ کے بتائیے, تمہاری آواز تو گلی تک جا رہی ہے. انشاءاللہ نہیں جائے گی, کیونکہ ہم باہر کا اسپیکر کھولتے نہیں تو کیسے آواز باہر جائے گی. ہمارے بڑوں کی تعلیم یہ. لیکن اتنا ہی کوئی مجمع ہوگا 40-50 آدمی کا جو ان کے سامنے بیٹھا تھا. دوسرے دن ہم نے پتہ کیا اور 1:30 بجے جا کے 1:45 بجے جا کے دعا ہوئی ہے, پورا محلہ جاگنا پڑا کیونکہ میلاد ہو رہا ہے. اب وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنا عظیم عمل ہے یہ کہ اگر سارے سال میں, میں نے خود سنا اپنے کانوں, سارے سال میں اگر کوئی ایک مرتبہ ایسا کر لے اس کے سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کیا بھی کیسے تھا؟ چندے سے.
چندے سے عمل ہوا ہے اور سارے سال کے گناہ تو پھر وہ فجر کی نماز پڑھنے کیوں جائے گا؟ یہ کس کا قصور ہے؟ اس پیٹ بھرے ہوئے مولوی کا قصور ہے جو لوگوں کو دوسری طرف کو راغب کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہاں پہ آنے کے پیسے مل رہے ہیں اور یہ اس کی اتنی فضیلت بیان بتانا ہے. ہاں یہاں پہ اگر بالفرض ایسی کوئی مجلس ہو اس میں بتایا جائے ماشاءاللہ آپ لوگ اس میں تو بیٹھے ہیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، فجر کی نماز بھی پڑھیے گا جماعت سے، اور نمازیں نہ چھوڑیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کریں، مسواک کا اہتمام کریں، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسی مجلسوں میں ایسا کوئی بیان نہیں ہوتا اور کوئی اس طرف ترغیب نہیں ہوتی، صرف اسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر ایسا کوئی کر لے، یہ تو اب یہ چیزیں کم، ورنہ گیارہویں کر لے پورے سال میں. آپ دیکھیں گیارہویں کرنے والے کی نہ داڑھی نہ مونچھ نہ فجر نہ عصر، کوئی نمازی گیارہویں کر کے سمجھتے ہیں بس ہم اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ ہم تو بڑے پیر صاحب ہمیں بخشوائیں گے، جبکہ بڑے پیر صاحب رحم اللہ تعالی مسلکن حنبلی ہیں اور ان کے نزدیک بے نمازی جہنمی ہے، بے نمازی کافر ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک یا اہل علم سے پوچھ لیجئے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے سے وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، کہ بے نمازی کو تو جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ ان کے لیے ہر گیارہ تاریخ کو بازے پورے سال میں ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو فاتحہ دلاتے ہیں. تو اب یہ اتنے موہوم چیز پر دین کی بنیاد کھڑی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے ضروری احکامات چھوڑ کے. تو ایک میں یہ رو رہا تھا اس پر کہ مستحب کو بڑھاتے ہیں فرض سے، یہاں تو رسومات کو بھی فرض سے بڑھا دیا گیا. حالی نے اسی پہ لکھا تھا کہ یہ امت خراف حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، کرے غیر دو بند خاص ہیں اور یہ حالی کے مسدس حالی کے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، بت کی پوجا کر رہا ہے کافر ہے ہندو، اور جو قبر کی پوجا کر رہا ہے یہ تو بہت ہی اللہ والا ہے بھائی، یہ تو بہت. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، وہ شریک کر رہا ہے نا، اور آج بھی لوگ شریک کر رہے ہیں. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، ستاروں کو پوجے تو کافر، کواکب میں مانے جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. آگ کو سجدہ کرنے والے پارسی جو بھی ہیں، فارسی دان وہ ایران والے، یہ سب کافر ہیں درس. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، حالی کہہ رہے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ جو گروہ ہے یہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھاتا ہے، علیہ السلام لکھتا ہے صحابہ کو نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، فقیروں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. یہ طنز ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں آتا، اتنا مضبوط ہے، سب کچھ کرتے رہو، بہترین موحد اور مسلمان ہے، اور اسلام کی پہلا لفظ کیا ہے؟ مولانا کو اللہ تعالیٰ حیات دے، جاہد الراشدی صاحب لکھتے ہیں ایک مضمون میں، تم کہتے ہو نہیں بھائی آپ نکیر نہ کریں اور منع نہ کریں، پر میں ہمارے تو دین کا پہلا لفظ ہی لا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، پہلے انکار کرو بعد میں اقرار ہوگا، لا الہ پہلے انکار، کوئی معبود نہیں صرف اللہ ہے صرف. ہاں اس کے اللہ کے محبوب سے محبت کرنا، اس پر درود شریف پڑھنا. کل میں عرض کر رہا تھا ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے جمعرات کو درود شریف کی، الحمدللہ 50 آدمی تقریباً تھے، 100 مرتبہ پڑھا، کتنا ہو گیا 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا سب نے مل کے. تو روزانہ ہر آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے، یہ آسان طریقہ ہے. یہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں گیارہویں کرنے والے، درود شریف پڑھیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کریں. تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہر آدمی تڑپ رہا ہے جانے کے لیے، کم بہت سو کو تو ابھی تک زیارت ہی نصیب نہیں، کوئی ایک دفعہ گیا، کوئی دو دفعہ گیا، اور دنوں کے لیے حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے. لیکن اس تڑپنے والے کو یہ بتاؤ کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تم اپنی حاضری وہاں کیوں نہیں لگاتے بھائی؟ کیونکہ فرشتہ ملائکہ تو سیاحین ہیں جو کہ پھرتے رہتے ہیں، جہاں ان کو درود ملتا ہے وہ لیتے ہیں اور جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کرتے ہیں. آقا یہ آپ کے غلام نے بھیجا ہے وہاں سے نام کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ. تو اگر ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 100 مرتبہ آقا کے دربار میں روزانہ ہم حاضری کر دے سکتے ہیں. تو جو کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے اس کے تمنا میں مرے جا رہے ہیں، بس ایک بار اللہ اپنا گھر دکھا دے. تو دیکھنے کا شوق ہے، اللہ کی فرما برداری کا شوق تو نہ ہوا نا. فرما برداری کا شوق جس کو ہوگا وہ یہاں بھی رہ کے شریعت و سنت کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے حضرت شیخ الہند جب اسیر مالٹا تھے، انگریزوں کی قید میں تھے، وہاں پہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی، بہت سی کتابیں لکھی. یہ حضرات قید میں ہوتے تھے تب بھی ایسی کر، وہ کون ہے مبسوط لکھنے والے، وہ سرفسی رحم اللہ تعالیٰ نے کنویں میں بادشاہ نے قید کر دیا تھا، وہاں بھی کتابیں لکھی مبسوط، وہاں پہ انہوں نے کنویں میں قید کے دوران کتاب لکھی. حضرت شیخ الہند نے جیل میں کتاب لکھی اور پھر آ کے باہر فرمایا، میں نے امت کی زبو حالی پر بہت غور کیا تو امت کی زبو حالی کی یہ وجہ مجھے نظر آئی، بڑی وجہ کہ امت قرآن و حدیث سے دور ہے. اگر قرآن و حدیث سے قریب آ جائے تو امت میں یہ بے راہ روی ختم ہو جائے. جن کو قرآن و حدیث کا پتہ ہوگا وہ نماز چھوڑ سکتے ہیں، وہ ان رسومات میں لگ سکتے ہیں، ان کو پورے قرآن میں کہیں یہ رسم نہیں ملے گی. ہر جگہ واقیم الصلاۃ وات الزکا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، قرآن میں یہ ملے گا. جب قرآن نہیں پڑھتے تو یہ مولوی لوگ ایسے لوگ جو ان کو اپنے اپنے چکروں میں لگا دیتے ہیں. تو حضرت شیخ الہند نے پھر آنے کے بعد تفسیر لکھی، جو آج تک تفسیر ان کی موجود ہے، اور پھر یہی فرمایا کہ اگر امت قرآن و حدیث کے قریب آ جائے تو یہ ان کی یہ گمراہی ختم ہو سکتی ہے. لیکن آج ہم کاش کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں اور ایسے اہل فہم سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے اس کھلے ہوئے خط میں. اللہ ہمارے محبوب ہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کا کلام بندوں کے نام کھلا ہوا خط ہے، اس کو پوچھو اہل علم سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے، ہمیں تو عربی نہیں آتی. لیکن کون ہے جو پوچھے، وہ سن لے تھوڑی سی بات، وہی اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی بھی نصیب فرمائے اور دین کی فہم سلیم بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.